الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ کے بڑے بڑے انعامات میں سے ایک بڑا انعام تکمیل قرآن ہے. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالی شانہ کے بڑے بڑے انعامات میں سے ایک بڑا انعام قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق ہے. تکمیل قرآن تو یقیناً بڑا انعام ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ تعالی شانہ کا بڑا انعام ہے. آگے پھر پڑھتے پڑھتے اس کی تکمیل ہو جائے، اس سے بھی آگے تجوید کے ساتھ پورا قرآن مکمل کر لے، قاری ہو جائے، اس سے بھی آگے عربی زبان سیکھ کر درس نظامی سے گزرتے ہوئے پورے قرآن کا ترجمہ مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھ لے، اور اس سے بھی آگے تفسیر کی کتابوں میں سے کسی تفسیر کی تکمیل کر لے، تفسیر کی کتابوں میں سے کسی تفسیر کی کتاب کی تکمیل کر لے، اور اس سے بھی آگے پھر پڑھانے کی توفیق مل جائے، اور اس سے بھی آگے اس پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے. تو قرآن سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالی شانہ کے بڑے بڑے انعامات میں شمار ہوتی ہیں. اس طرح کے جلسے بھی جن میں قرآن مجید کی حفظن تکمیل ہوتی ہے یا قرات و تجوید کے اعتبار سے تکمیل ہوتی ہے یا درس قرآن کے عنوان سے تکمیل ہوتی ہے, جلال شریف کو بنیاد بنا کر تکمیل ہوتی ہے, یہ مجلسیں بھی بڑی مبارک ہیں اور یہ مجلسیں بھی اللہ تعالی شانہ کی طرف سے بڑی نعمتیں ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والا جب قرآن کو ختم کرتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اس وقت اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی جگہ قرآن ختم ہو رہا ہو تو قرآن ختم کرنے والے کے لیے دوسروں کو دعوت دینا کہ بھائی میرا قرآن ختم ہو رہا ہے, آ جاؤ, دعا کر لیتے ہیں, یہ مستحب ہے. اور یہ بھی مستحب ہے کہ جس کو پتا چلے کہ کسی کا قرآن ختم ہو رہا ہے تو وہ ٹوہ میں لگا رہے, اور جب اسے پتا چلے کہ ہاں اب قرآن ختم ہو رہا ہے تو وہاں پہنچ جائے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن مجید ختم ہوتا ہے تو دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے, تو جب بھی ان کا قرآن ختم ہوتا تھا تو اپنے اہل و عیال کو بلا لیتے تھے, کبھی آ جاؤ میرا قرآن ختم ہو گیا, دعا کر لیتے. اور اگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن ایسے وقت میں ختم ہو رہا ہوتا تھا جب سب سوئے ہوئے ہوتے تھے رات کے وقت, تو رات کو قرآن ختم نہیں فرماتے تھے, چند سورتیں رہنے دیتے تھے, اور پھر دن کو جب سب بیدار ہو جاتے تھے تو اس وقت سب کو بلاتے تھے, پھر قرآن کو ختم فرماتے تھے اور دعا کرتے تھے. تو علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں کو بلانا کہ بھئی آؤ میرا قرآن ختم ہو رہا ہے, دعا کر لیتے ہیں, بشرطے کہ ریا کا اندیشہ نہ ہو, اس لیے کہ یہ مستحب ہے. اور حرام کے ارتکاب کا اندیشہ ہو تو اس وقت جو ہے وہ مستحب امر کو چھوڑ دیا جائے گا, تو بلا لیا جائے کہ بھئی آ جاؤ قرآن ختم کر لیتے ہیں. گھر میں بی بی کو معلوم ہی ہے کہ روزانہ یہ قرآن پڑھتے ہیں, مہینے میں ہفتے میں یہ قرآن ختم کرتے ہیں, تو بلا لیا جائے کہ بھئی آ جاؤ قرآن ختم ہو رہا ہے, دعا کر لیتے ہیں. بچوں کو معلوم ہی ہوتا ہے کہ ابا قرآن پڑھتے رہتے ہیں, آ جاؤ دعا کر لیتے ہیں. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سب سے پہلی مرتبہ جب اسلامک دعوی اکیڈمی میں ہماری دعوت پر تشریف لائے تو تقریباً 3 دن یہاں قیام فرمایا تھا. تو جمعہ کی نماز کے بعد کھانا کھانے سے فارغ ہو کر جب ہم انہیں چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ باتوں میں لگنے سے پہلے میں اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو میری تلاوت کا معمول پورا کر لوں. میرے بھائیوں یہ بہانے ہیں کہ ہم بہت بزی رہتے ہیں, بہت مشغول رہتے ہیں, اس لیے ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر پاتے. کہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی مشغولی سے ہماری مشغولیاں زیادہ ہیں؟ مشغولی کتنی ہی کیوں نہ ہو، کھانے کے لیے وقت نکل آتا ہے، مشغولی کتنی ہی کیوں نہ ہو، استنجا کے لیے وقت نکل آتا ہے، مشغولی کتنی ہی کیوں نہ ہو، سونے کے لیے وقت نکل آتا ہے، جن چیزوں کو ہم ضروری سمجھتے ہیں ان چیزوں کے لیے وقت نکل آتا ہے۔ اگر تلاوت کلام پاک کو، ذکر و اذکار کو، معمولات کو ہم ضروری سمجھتے تو ان کے لیے بھی وقت نکل آتا۔ اور پھر یہ ذکر و اذکار اور تلاوت کلام پاک، یہ تو برکت والی چیزیں ہیں، تو جب اسی کو اختیار کرتا ہے تو اس کے وقت میں بھی برکت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں جب مشکات کا سال شروع ہوا تو اس وقت حضرت شیخ عبد الحق عازمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہماری دعوت پر، انگلینڈ تشریف لائے تھے، تو میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ہمارے یہاں مشکات شریف شروع ہو رہی ہے، آپ تشریف لائیں، بسم اللہ کرائیں۔ بڑی شفقت رہی حضرت کی، بہت محبت فرماتے تھے، تشریف لائے اور مشکات شریف کا افتتاح ہوا، کھانا کھایا، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد گاڑی میں بیٹھے، جب جانے لگے تو مجھ سے پوچھا کہ مشکات شریف کون پڑھائے گا؟ تو میں نے کہا حضرت دو جلدوں میں سے ایک جلد تو طے ہے، ہمارے یہاں مولانا ایاز صاحب ہیں، وہ دارالعلوم بری کے فارغ ہیں اور مصر میں بھی انہوں نے تخصص فی الحدیث کیا ہے، ابھی دوسری جلد کے بارے میں طے نہیں ہوا ہے۔ تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ تم پڑھاؤ، تو میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت انتظام چونکہ میرے ذمے ہے اس لیے شاید میرے لیے مشکل ہوگا، تو حضرت نے فرمایا کہ تم ننی ڈن آؤ میرے پاس، وہاں بات کریں گے۔ تو مجھے تو جانا ہی تھا حضرت کو ملنے کے لیے، تو میں گیا ننی ڈن، تو پھر حضرت نے اس موضوع کو چھیڑا۔ تو جب میں نے یہ عذر پیش کیا کہ حضرت انتظام امور میرے ذمے ہیں اس لیے مطالعہ کرنے کے لیے وقت مشکل ہے نکالنا، تو حضرت نے فرمایا کہ مشکات شریف تم پڑھانا شروع کرو، حدیث کی برکت سے تمہارے وقت میں برکت ہوگی۔ اور ابھی جو کام ایک گھنٹے میں ہوتے ہیں وہ آدھ گھنٹے میں ہو جائیں گے، اور ابھی جتنی الجھنیں اور جتنے مسائل پیش آتے ہیں وہ پیش آنے کم ہو جائیں گے۔ حدیث پڑھاؤ، یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ فلاں بزرگ اتنے وقت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، تو ہمارا تعلق دنیا سے ہے، جب دنیا سے ہے تو ہم دنیاوی نقطۂ نظر سے سوچتے ہیں، کاش کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہوتا، اللہ سے اگر ہمارا تعلق ہوتا تو دینی نقطۂ نظر سے ہم سوچتے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ، یہ مبارک کتاب ہے، جو بھی اپنے آپ کو اس کتاب سے وابستہ کرے گا اللہ تعالی شانہ اس کی ہر چیز میں برکت پیدا فرما دیں گے۔ اسی لیے بعض محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ درس حدیث دینے کے لیے آتے تھے اس سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں اتنی تلاوت کر کے پھر قرآن حدیث پڑھانے بیٹھتا ہوں، حالانکہ حدیث خود برکت والی چیز ہے، اس میں برکت پیدا کرنے کے لیے اتنی میں تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد حدیث پڑھاتا ہوں، آدھا سپارہ، پونا سپارہ، اتنی آیتیں۔ غالباً شام میں ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ فجر کی نماز کے بعد درس دیا کرتے تھے، حضرت مفتی سلمان منصور پوری صاحب دامت برکات، تو ہم نے کسی جگہ پر یہ قصہ نقل کیا ہے. تو فجر کی نماز کے بعد ان کے درس میں اتنے لوگ ہوتے تھے کہ روڈ کو بلاک کر دینا پڑتا تھا، مسجد پوری بھر جاتی تھی اور باہر تک لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے فجر کی نماز کے بعد، جو غفلت کا وقت ہے. تو دوسرے جو نوجوان علماء تھے، انہوں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ حضرت، ہم لوگ ایسے وقت میں درس دیتے ہیں جس وقت لوگ آسانی سے آ سکتے ہیں، شام کو عشاء کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، کوئی مشغولی نہیں، غفلت کا وقت نہیں، مگر ہمارے درس میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں. پھر یہ کہ ہم خوب تیاری بھی کرتے ہیں، علمی مضامین بیان کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اثر بھی بہت کم ہوتا ہے، اور آپ درس دیتے ہیں تو اس میں تکلف نہیں ہوتا، سیدھا سادہ درس جو عوام کو سمجھ میں آ جائے، اثر بہت ہوتا ہے اور مجمع کھینچا چلا آتا ہے، ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پہلے تو حضرت نے ٹالنے کی کوشش کی، اس لیے کہ یہ ہمارے بزرگوں کا ترئی امتیاز رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں ہمارے اسلاف اور ہمارے بارے میں موازنہ کرنے کے لیے، کہ وہ کرتے بہت کچھ تھے مگر چھپتے تھے، اور ہم کرتے کچھ نہیں پھر بھی چھپتے ہیں. اپنی کارگزاری ٹویٹر میں خود ہی بھیجتے ہیں کہ آج میں نے یہ کیا، فیس بک میں، ٹویٹ میں، موبائل کے ذریعے خود اپنی ایڈورٹائز کرتے کچھ نہیں مگر ہم چھپنا پسند کرتے ہیں. وہ کرتے بہت کچھ تھے مگر چھپنا پسند کرتے تھے، اس لیے کہ ان کا تزکیہ ہوا تھا، ہمارا تزکیہ نہیں ہوا ہے. بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج ہمارے یہ بچے جنہوں نے قرآن مجید مختلف طریقوں سے ختم کیا، تکمیل کی، یقیناً انہیں بہت خوشی ہو رہی ہوگی اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے. ان کے ماں باپ بھی بہت خوش ہو رہے ہوں گے، ان کے اساتذہ بھی بہت خوش ہو رہے ہوں گے. خوشی کا موقع ہے، کوئی اس میں شک نہیں، لیکن ہمارے بزرگوں کا حال دیکھیے، تزکیہ کی برکت سے کیا ہو جاتا ہے انسان. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. یوسف ابن اسبات رحمہ اللہ تعالی ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا جب قرآن ختم ہوتا ہے تو آپ کیا دعا فرماتے ہیں؟ پوچھنا چاہیے بڑوں سے، سیکھنے کو ملتا ہے کہ کیا کس وقت کیا کرنا چاہیے. ان کی خاص رہنمائی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے تعلق کی برکت سے. تو یوسف ابن اسبات رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، جب آپ کا قرآن ختم ہوتا ہے تو آپ دعا کیا کرتے ہیں؟ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ استغفر اللہ مئت مرت من تلاوتی، کہتے ہیں میری تلاوت سے میں پہلے تو 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تلاوت سے استغفار کے، تلاوت کا جو حق تھا وہ میں ادا نہ کر سکا. تلاوت کا جو حق تھا وہ میں ادا نہ کر سکا، تو آگے دعا کی بات تو بعد میں، پہلے تو 100 مرتبہ میں تلاوت سے استغفار کرتا ہوں کہ اللہ جیسے تلاوت ہونی چاہیے میں نہیں کر سکا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، بہت ٹوٹی پوٹی تلاوت ہے. تو شام کے شیخ نے پہلے تو ٹالنے کی کوشش کی، مگر جب پیچھے لگے رہے، مجھے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بھی یاد آ گیا. اعتکاف میں بیٹھے تھے حضرت دودھیانوی رحمہ اللہ تعالی، تو آخری دن جو ہے حضرت نے جو واعظ فرمایا، جو مجلس ہوئی حضرت کی رمضان کے آخری دن، تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی کسی کی چٹھی آئی ہوئی ہے اور وہ پوچھ رہے ہیں कि क्या हमारा एतिकाफ अल्लाह के यहां कबूल हुआ है या नहीं। तो हजरत ने फरमाया, गिरिया तारी हुआ हजरत पर और फरमाया कि आपका तो बड़ा हौसला है कि आप तो ये पूछ रहे हैं कि हमारा एतिकाफ कबूल हुआ है या नहीं। मैं तो गुज़िश्ता 24 घंटे से इस फिक्र में पड़ा हुआ हूं कि इन 10 दिनों की पकड़ न हो जाए कि मैंने तुम्हें मेरे घर में बुलाया और गफलत में वक्त गुजार करके घर जा रहे हो। बहरहाल ये सारी तज़किया की बरकतें हैं, वरना आदमी की तबीयत हो जाती है जाह की, वाह वाह की। वो खुद अपनी तारीफें करता है और उसे पता भी नहीं चलता कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं। तो टालने की कोशिश की, लेकिन जब लोगों ने इसरार किया, उलमा ने इसरार किया, तो उन्होंने जवाब में कहा कि असल में इस दर्स के लिए जो तैयारियां मैं करता हूं, तफसीरों को देखता हूं वगैरह, तो जो तैयारियां मैं करता हूं उनमें से तैयारी का एक हिस्सा यह है कि मैं तहज्जुद में इतना कुरान पढ़ता हूं, तहज्जुद में उठकर के इतना कुरान पढ़ता हूं। तो मेरे दर्स में जो लोग जोक दरजोक आते हैं और मेरे दर्स का जो खास असर होता है लोगों के दिलों पर, उसके पीछे ये तिलावत कार फरमा है। तो कुरान बरकत वाली चीज है, ये बरकत वाली चीज है। इसके साथ जो भी वाबस्ता हो जाएगा, आज मेरे भाइयों तय कर लो, आज तय कर लो कि हमें अपने आप को कुरान मजीद से वाबस्ता करना है। और ये नियत करोगे इंशाल्लाह कल से नहीं, आज ही से हम तिलावत शुरू करेंगे। चाहे आज एक रुकू पढ़ लो, अभी मगरिब की नमाज के बाद, ईशा की नमाज के बाद चाहे एक रुकू पढ़ लो, कल से एक एक जुज पढ़ो, कल से आधा आधा जुज पढ़ो। हर लाइन की बरकत होगी, दुनियावी बरकतें होंगी, दीनी बरकतें होंगी, रूहानी बरकतें होंगी, तकवी की बरकतें होंगी, इल्मी बरकतें होंगी, उखरवी बरकतें होंगी। हमारे बुजुर्गान दीन जो काम करके गए हैं, जब हम उनकी जिंदगियों को देखते हैं कि इनकी उम्र इतनी और काम इतना कर गए, तो अकल से सोचते हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन वो तो हकीकत है, रियालिटी है, उनका काम मौजूद है मार्केट में, वो करके गए। यहिया इब्ने मईन रहिमहुल्लाह ताला ने, इमाम यहिया इब्ने सईद अल कत्तान रहिमहुल्लाह ताला के बारे में लिखा है कि बिला नागा 20 साल तक बगैर एक दिन की छुट्टी के 20 साल तक रोजाना उन्होंने कुरान मजीद खत्म फरमाया। यहिया इब्ने सईद अल कत्तान रहिमहुल्लाह ताला बहुत बड़े मुहद्दिस, और यहिया इब्ने मईन रहिमहुल्लाह ताला भी बहुत बड़े मुहद्दिस। और ये वो लोग हैं कि जिनकी जिंदगियां महफूज रखी गई और जिनकी जिंदगियों को स्क्रूटिनाइज करने वालों ने स्क्रूटिनाइज किया, इसलिए कि इन लोगों के जरिए हमें हदीसें पहुंची हैं। तो इन लोगों के बारे में जो बातें होती है वो कच्ची नहीं होती कि कोई अफवाह होगी, ये उड़ते उड़ते हमारे कामों तक बात पहुंची होगी। एक दूसरे मुहद्दिस हैं अबू बकर इब्ने अय्याश रहिमहुल्लाह ताला, उन्होंने 30 साल तक बिला नागा रोजाना एक कुरान खत्म किया। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि, हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अनहु, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह रोजाना एक कुरान पढ़ते थे, एक कुरान खत्म, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह रोजाना एक कुरान खत्म फरमाते थे।
اور رمضان کے مہینے میں دو قرآن ختم فرماتے تھے، ایک دن میں ایک رات کو، اور ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے، یہ تصریح کی ہے کہ نماز سے باہر کی یہ بات ہے، یعنی تراوی اور باقی نمازوں سے باہر یہ دو قرآن ختم کرتے تھے. نماز میں پھر کتنا پڑھتے تھے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی جدیر القدر تابعی، ان کو موقع مل گیا حرم شریف میں جانے کا. حرم شریف میں گئے، بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ان کو بیت اللہ میں جانے کا موقع مل گیا. جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے نماز شروع کی. نماز شروع کی تو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ہم بیٹھے بیٹھے عقل ہی سے سوچتے رہتے ہیں. انہوں نے عمل کیا، عمل کر کے بہت کچھ کر کے چلے گئے، اور ہم عقل سے سوچتے رہتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. ارے بھائی نہیں ہو سکتا ہے تو آدھا سپارہ تو عقل قبول کرتی ہے نا، وہ تو پڑھنا شروع کر دو. جو بات عقل میں آتی ہے وہ تو شروع کر دو، آدھا سپارہ، ایک سپارہ، اور آپ اہتمام سے پڑھو اس نیت سے کہ مجھے اس کو بڑھانا ہے. پھر دیکھیں کہ آپ بھی پورا قرآن ختم کرنے والے بن جاتے ہیں کہ نہیں. ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے معجزہ اور دوسری چیز ہے کرامت. معجزہ نبی کے ساتھ خاص ہے اور کرامت ولی کے ساتھ خاص ہے. معجزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سپر نیچرل خرق عادت چیز کا وجود میں آنا، عقل جسے تسلیم نہیں کر سکتی. اگر ایسا کوئی واقعہ نبی کی زندگی میں پیش آئے تو وہ معجزہ ہے، اور اگر نبی کے علاوہ کی زندگی میں پیش آئے تو وہ کرامت ہے. اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اولیاء کی کرامت برحق ہے. جتنا ہم نبی کے معجزات کو مانتے ہیں اتنا ہی ہم اولیاء کی کرامات کو مانتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہاتھ نبی کا ہو قدرت خدا کی اسے معجزہ کہتے ہیں، اور ہاتھ ولی کا ہو قدرت خدا کی اسے کرامت کہتے ہیں. تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ہے جو معراج کے معجزے کا منکر ہے؟ تو جو اللہ ایک سیکنڈ کے وقت میں، اس سے بھی کم وقت میں، اپنے نبی کو اتنا لمبا سفر طے کرا سکتا ہے، وہ اگر کسی ولی سے ایک سیکنڈ میں پورا قرآن ختم کرا دے تو کیا مشکل بات ہے. اللہ وقت برکت دے دیتے ہیں. یعنی ہمارے لیے تو یہی قبول کرنا مشکل ہے نا کہ دن میں ایک قرآن ختم کیسے ہو سکتا ہے. کھانا ہے، پینا ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد محترم حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دیکھنے والوں میں حضرت مولانا محمد عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو حضرت مولانا محمد عاشق الہی میرٹھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رمضان کے مہینے میں حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان ہلتی رہتی تھی، اور قریب سے گزر ہوتا تھا تو سنائی دیتا تھا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو مولانا ادریس صاحب اگر قرآن پڑھیں پورا دن، اور میں اگر حافظ قرآن ہوں اور میرا گزر ان کے پاس سے 10-15 مرتبہ ہوتا ہے، تو حافظ قرآن سمجھ جاتا ہے کہ ابھی 2 گھنٹے پہلے 11th پارا پڑھ رہے تھے اور اب ماشاءاللہ 15th پارا پڑھ رہے ہیں، اور اب جو ہے 18th پارے پر ہے. تو مولانا شیخ الہی میرٹھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پورا دن قرآن پڑھتے رہتے تھے، اور جب افطار پر بیٹھتے تھے ہمارے ساتھ دسترخوان پر تو آخری سورتوں کی تلاوت کر کے قرآن ختم کر دیتے تھے. اور قرآن ان کو اتنا یاد تھا کہ ان کے دوست احباب ان کو بلاتے تھے کہ بھئی ہمیں تراوی پڑھا کے جاؤ، آؤ تراوی پڑھاؤ ہمیں، تو چلے جاتے تھے. ہر سال گنگوہ سے یا سہارنپور سے، جہاں بھی حضرت کا قیام ہوتا تھا، ہر سال کاندھلا جاتے تھے اپنے آبائی وطن میں، وہاں حضرت کی نانی اور حضرت کی والدہ رہتی تھی، تو ہر سال وہاں جاتے تھے اور نانی کو اور والدہ کو پورا قرآن سناتے تھے. مگر چاہت یہ تھی کہ حضرت گنگوہی کے پاس بھی رہیں، رمضان کا مہینہ ہے، حضرت کی صحبت میں رہیں. اب اگر نانی اور ماں کے پاس رہیں تو یہ دولت چلی جاتی ہے، یہاں آئے تو ان کی جو ماں کی چاہت ہے، نانی کی چاہت ہے، وہ چلی جاتی ہے. تو کاندھلا جاتے تھے اور دو یا تین دن میں تراوی میں پورا قرآن سنا دیتے تھے. ہر سال کاندھلا جاتے تھے، والدہ اور نانی کو پورا قرآن دو یا تین دن میں سنا کر کے آ جاتے تھے. اور رمضان کے دوران جو ہے دوست احباب میں سے کوئی بلاتا تھا کہ بھائی آؤ قرآن سنانے کے لیے آؤ، جہاں کہیں جاتے تھے دو یا تین دن میں قرآن سنا کر واپس، کسی اور جگہ سے بلاوا آیا تو وہاں گئے، دو تین دن میں قرآن سنایا اور واپس. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، سفر میں تھے تو سفر کے دوران کہیں قیام ہوا، قیام ہوا تو وہاں جو تراویح پڑھانے والے صاحب تھے وہ تراویح کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے، تو اس وقت چودواں سپارہ چل رہا تھا. تو حضرت مولانا یحیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ سفر میں تھے، تھکے ہوئے تھے، تو ذرا آرام کر رہے تھے کہ اپنی تراویح بعد میں پڑھیں گے، حافظ قرآن تو تھے ہی. مگر وہاں لیٹے لیٹے وہ مسجد سے قرآن کی آواز آ رہی تھی، تو انہوں نے محسوس کیا کہ غلطیاں بہت جاتی ہیں حافظ صاحب کی، پیچھے سے لقمے بہت دیے جا رہے ہیں. تو پہلی دو رکعت میں صبر کر گئے، جب دوسری دو رکعت میں بھی دیکھا کہ بہت غلطیاں جا رہی ہیں تو وضو کیا اور وضو کر کے سیدھے مسجد میں گئے. چودہ سپارہ مکمل ہو چکے تھے، اور اس لیے کہ ہمارے وہ سوا سوا پارے کے حساب سے پندرہ پر ختم ہوگا، تو پاؤ سپارے میں چار رکعت پڑ چکے تھے، اب پندرہویں سپارے سے باقی. تو مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں داخل ہوتے ہی کہا کہ ہٹ جاؤ، مصلی سے ہٹا دیا اور خود کھڑے ہو گئے. اب سولہ رکعت پڑھانی تھی، سولہ رکعت ہر رکعت میں ایک ایک سپارہ پڑھ کر قرآن ہی ختم کر دیا. تو بھائی عقل سے جو کام لینے والے لوگ ہیں ان کو تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ سولہ رکعت کے اندر سولہ سپارے کیسے پڑھے جا سکتے ہیں. ارے بھائی تھے پڑھنے والے، دیکھنے والوں نے دیکھا، اور یہ میں بارہ سو سال پہلے والوں کا واقعہ بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ میں ان کے واقعات بیان کر رہا ہوں جن کو دیکھنے والوں سے سننے والے ابھی دنیا میں موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھائی اپنے آپ کو جوڑو قرآن سے. میں بھی اس نصیحت کا بہت محتاج ہوں، ہم سب محتاج ہیں اس نصیحت کے. وقت چونکہ آج کم ہے اس لیے میں کچھ طبیعت بھی علیل ہے، وقت قلیل ہے طبیعت علیل ہے، تو سوچا کہ کچھ باتیں قرآن کے بارے میں کہہ دوں اور پھر متن اور عبارت پڑھ کر کے آگے جو ہے وہ پروگرام کو چلاتے ہیں تاکہ مغرب سے پہلے دعا ہو جائے. اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرو. تو یہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی نے ایک رکعت میں جوف کعبہ میں پورا قرآن پڑھ لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے کہ ایک رکعت میں قرآن پڑھا، تمیم داری سے ایک رکعت میں قرآن پڑھا. اور یہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر تابعی، جلیل القدر تابعی، حجاج بن یوسف کے ہاتھوں شہید ہوئے جب جلاد نے ان پر تلوار چلائی اور سر جو ہے جسم سے الگ ہوا، سر جسم سے الگ ہوا، تو سر کے جسم سے الگ ہونے کے بعد ڈھائی مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا. سر گرا یوں لڑک رہا ہے اور اس سے آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ، دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور پھر لا الہ پر روح قبض ہوئی. تو جن کی زندگیاں میرے بھائی اللہ اللہ میں گزرے، قرآن مجید میں گزرے، ان کی موت ایسی ہی تو آئی. جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، ان کے ایک متعلق فرماتے ہیں کہ میں حضرت جنید بغدادی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور موت کیسی آئی ان کی، وہ تو تلاوت کر رہے تھے، اچھے بھلے تلاوت کر رہے تھے، کہا کہ قرآن مجید ختم گیا. قرآن مجید ختم کرنے کے بعد انہوں نے شروع کر دیا قرآن. قرآن مجید ختم کرنے کے بعد ہمارے لیے تو مفلحون تک پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یار ابھی تو مفلحون تک باقی ہے. انہوں نے شروع کر دیا اور شروع کر کے قرآن پڑھتے رہے, اس لیے کہ وقت ہے پڑھو بھائی, اور 70 آیتیں تلاوت کی, 70 آیتیں, اور 70 آیتیں تلاوت کرنے سے فارغ ہوئے کہ وہ پڑھتے پڑھتے اللہ نے روح قبض کر لی. اور ایک دوسرے بہت بڑے عالم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیمار تھے تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ شاید میرا وقت قریب آ گیا ہے. بھئی وقت قریب آ گیا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے, ان کے دل نے چاہا کہ میں قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کے پاس جاؤں. انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. لیکن موت تو اپنے وقت پر آتی ہے نا. ایک سپارہ پڑھ گئے, دوسرا پڑھ گئے, تیسرا پڑھ گئے, چوتھا پڑھ گئے, پانچواں پڑھ گئے. ہم ہوتے تو تھک جاتے کہ بھائی موت تو آ نہیں رہی ہے چلو. لیکن ان کو قرآن سے شغف تھا, موت آئے نہ آئے ہمیں قرآن پڑھنے کو موقع مل رہا ہے. پڑھتے رہے سورہ طہٰ تک پہنچ گئے, 15.5 سپارے اور سورہ طہٰ شروع کر دی. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو موت بھی کیسے عطا فرماتے ہیں. پڑھتے رہے, کوئی سکرات وغیرہ کا عالم نہیں تھا, بس انہیں ایسا تھا کہ شاید میری موت آ جائے اور میں قرآن پڑھتے پڑھتے جاؤں. پڑھتے پڑھتے جب وہ اس آیت پر پہنچے جس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ فعجل تو الیک رب لترضا, یہاں پہنچے. جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کیا تھا کہ اے میرے رب, میں تیری طرف جلدی اس لیے آیا یہاں ملاقات کرنے کے لیے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. تو یہ آیت پڑھی انہوں نے, فعجل تو الیک رب لترضا, یہ اللہ میں تیری طرف جلدی آ گیا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. بس یہ آیت ختم ہوئی اور روح نکل گئی. اللہ تعالی شانو ہمیں توفیق عطا فرماوے. تو بھئی یہ بڑی برکت والی چیز ہے, یہ بڑی برکت. قرآن سے یہ خیال مت آنے دو کہ نہیں بہت مشکل, بیزی. عموماً تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میرے جیسے بیزی لوگ, میرے جیسے لیزی لوگ اور آپ جیسے بیزی لوگ. لیکن آج ذرا سخت بات کہنا چاہتا ہوں, ہم سب جو قرآن نہیں پڑھتے ہم میں سے کوئی بیزی نہیں ہے, ہم سارے کے سارے لیزی ہیں. قرآن اتنی برکت والی چیز اور وہ آپ کا وقت کھا جائے. برکت والی چیز کی وجہ سے ہمارے کام نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے اسلاف تو قرآن پڑھتے تھے حاجات پوری کرنے کے لیے. ایک ایک دن میں پورا قرآن پڑھ جانا, ایک ایک دن میں دو دو قرآن پڑھ جانا, ایسے لوگ بھی گزرے ہیں, ایک ایک دن میں دو دو قرآن, اور اس سے بھی آگے ہیں, مگر میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ عقل کراش ہو جائے گی. اس سے آگے جائیں گے نا تو عقل کراش ہو جائے گی کہ بھئی یہاں تک تو تیری بات مانی ہے, اب آگے نہیں مانی جا سکتی, تو یہیں تک رہنے دیتے ہیں. کتنی برکت ہوگی. اور وہ کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے, ان کے بچے ہم سے زیادہ تھے, 3-4-5 بچے ان کے, 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 اولاد تھی ان کی. اور پھر پڑھاتے بھی تھے, حدیث پڑھاتے ہیں, تفسیر پڑھا رہے ہیں, فتوے دے رہے ہیں. اور برکت ہے, ابن جریر الطبری رحمہ اللہ تعالی نے اپنے شاگردوں سے کہا, اپنے زمانے کے علماء سے کہا کہ تفسیر کا شوق ہے آپ لوگوں کو؟ اگر تفسیر کا شوق ہو تو مجھے لکھنے کا شوق ہوا ہے, تو میں لکھوں بھی اور پڑھاؤں بھی. تو انہوں نے کہا کہ کتنے صفحے لکھنے کا ارادہ ہے؟ تو پھر ہم کچھ نیت کریں تو کہا کہ 30,000 ہوں گے. 30,000 صفحے کی تفسیر لکھنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور پڑھانے کا ارادہ کر رہے ہیں. تو شاگردوں نے کہا کہ شوق تو ہمیں بھی پڑھنے کا ہے, مگر آپ 30,000 صفحے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں تو ہماری اور آپ کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی. تو کہا چلو ذرا مختصر کر لیتے ہیں پھر, اور مختصر کر کے انہوں نے تفسیر لکھی 3,000 صفحے کی. 3,000 صفحے کی ان کی زندگیوں میں برکت ہوتی تھی قرآن مجید کی وجہ سے. اسی وجہ سے سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی کوفہ سے سفر کر رہے ہیں بصرے کا, صرف ایک آیت کی تفسیر معلوم کرنے کے لیے. وہ ایسا نہیں سمجھتے تھے کہ ایک آیت کی تفسیر اگر نہ بھی معلوم ہوئی تو کیا حرج ہے، کوئی یہاں آئے گا تو پوچھ لیں گے. ان کو معلوم ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں ہے اور اس کا بصرہ میں ہے، اس کا وہی جواب دے سکیں گے. اور امام مسروک رحمہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑی ایک آیت کی تفسیر کی، ان کو پتا چلا کہ اس کی تفسیر فلاں صاحب جانتے ہیں جو کوفہ میں ہے، جو بصرہ میں ہے، تو کوفہ سے سفر کر کے بصرہ گئے. جب بصرہ گئے اور کہا کہ بھئی فلاں عالم کہاں ہے، تو کہا کہ وہ تو شام چلے گئے ہیں. کہا اچھا، تو بصرہ اور کوفہ جو ہے وہ تو ایک ہی ملک میں ہے، تو واپس چلے نہیں گئے. کہا کہ اچھا وہاں، تو وہاں سے بصرہ سے پھر انہوں نے سفر کیا اور سفر کر کے شام گئے ایک آیت کی خاطر. تو کیا وہ فارغ بیٹھے ہوئے تھے؟ ان کا دوسرا کوئی مشغلہ نہیں تھا، ان کے بیوی بچے نہیں تھے، ان کا مدرسہ نہیں تھا، ان کو پڑھانا نہیں تھا، انہوں نے کتابیں نہیں لکھنی تھی. علامہ زمخشری کی ایک کتاب ہے تفسیر پر، حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ صالح ابن عبداللہ ابن جعفر، صالح ابن جعفر ابن عبداللہ، انہوں نے تدقیق اور تحقیق کے ساتھ 8 مرتبہ اپنی زندگی میں یہ تفسیر پڑھائی. وقت میں برکت ہوئی نا، یہ اتنی برکت والی چیز ہے کہ 5 سال کا بچہ علامہ ابن لبان رحمہ اللہ تعالی وہ حافظ ہو جاتے ہیں. یہ اتنی برکت والی چیز ہے کہ 7 سال کی عمر میں خواجہ حذیفہ چشتی رحمہ اللہ تعالی 7 قراءتوں کے ساتھ حافظ ہو جاتے ہیں. یہ اتنی برکت والی چیز ہے کہ 9 سال کی عمر میں حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حافظ ہو جاتے ہیں، اور حافظ ہو کر کے حرم شریف میں امامت کراتے ہیں تراویح کی نماز میں. اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، وابستہ ہو جاؤ. ہمیں دنیا کے حالات سے گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس بات سے گھبرانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا قرآن سے تعلق نہیں ہے. اصل گھبراہٹ کی چیز یہ ہے، گھبرانے کی چیز یہ ہے. یہ دنیا کے جتنے حالات ہم پر مسلط ہوئے ہیں، وجہ اس کی ایک ہی ہے، چاہے انفرادی حالات ہو چاہے اجتماعی حالات، ہم قرآن سے کٹ گئے، قرآن سے ہم کٹ گئے. اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرو، آج یہ طے کر کے اٹھو میرے بھائی. اور ہمارے بچے جنہوں نے آج قرآن مجید کو جس لائن سے بھی ختم کیا ہو، انہیں، ان کے ماں باپ کو، ان کے اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، پوری امت کو مبارکباد دیتا ہوں. اس لیے کہ امت کا کوئی بھی بچہ قرآن مجید ختم کرتا ہے، یہ پوری امت کے لیے نیک فالی ہے اور برکت کی چیز ہے یہ. اور جو کچھ آپ نے دیکھا، جو لوگ ظہر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالی شانہو ایسے دور میں جب چاروں طرف مورال مسلمانوں کے ڈاؤن ہو رہے ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ایسے مناظر ہمیں دکھاتے ہیں، صرف اسلامک دعوی اکیڈمی میں نہیں، پوری دنیا میں، پوری دنیا میں ایسے جلسے ہوتے ہیں اور بچے قرآن ختم کرتے ہیں، اور اللہ ہی بتاتے ہیں کہ مسلمانوں نے گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. بس اتنی ضرورت ہے میرے بھائیوں، تھوڑا نفس پر مجاہدہ کر کے اس سے وابستہ ہو جائے. میں میرے عزیز طلبا اور میرے جو حفاظ دوست ہیں، میرے جو طالب علم دوست ہیں جن کا علم سے تعلق رہے، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. آپ فضیل بن ایاز رحمہ اللہ تعالی کا قول ذہن میں رکھیے، حضرت فضیل بن ایاز رحمہ اللہ تعالی آپ حضرات سے مخاطب ہیں، اور حضرت فرماتے ہیں کہ صاحب قرآن اور حامل قرآن کا مقام اس بات سے بہت اونچا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا سوچے. آپ کا مقام اب بہت اونچا ہو گیا، آپ قاری ہو گئے، آپ حافظ ہو گئے، آپ عالم ہو گئے. حافظ قرآن کا، حامل قرآن کا، عالم قرآن کا مقام اس بات سے بہت اونچا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا سوچیں. اور پھر حضرت فضیل بن ایاز رحمہ اللہ تعالی آگے فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے تمہارے سینے میں پورے قرآن کو محفوظ کر دیا، پورے قرآن کو محفوظ کر دیا. اس قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک حرف پکار پکار کر تم سے کہہ رہا ہے کہ کیا میرا تیرے وجود میں ہونا تجھے اس بات سے نہیں روکتا کہ تو اللہ کے حکام کی مخالفت کرے.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ابن ماجہ شریف کی روایت میں ہے کہ جو شخص قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہتا ہے جس طرح تر و تازہ آسمان سے اترا ہے تو ابن مسعود کی قرآت کے مطابق پڑھے. اور وہ یہ فرماتے تھے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ پورے قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں مجھے یہ پتا نہ ہو کہ کس وقت اتری تھی، کہاں اتری تھی، کس کے بارے میں اتری تھی. جلیل القدر عالم صحابی ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک حامل قرآن کیسے پہچانا جاتا ہے، کچھ علامتیں بیان کی ہیں. حافظ قرآن کیسے پہچانا جاتا ہے، عالم قرآن کیسے پہچانا جاتا ہے، حامل قرآن کیسے پہچانا جاتا ہے، صاحب قرآن کیسے پہچانا جاتا ہے. علامت نمبر ایک، جب پوری دنیا سوئی ہوئی ہو تو یہ مصلی پہ کھڑا ہو کر کے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ پہلی علامت. اب اگر ہماری زندگیوں میں یہ نہیں ہے تو ہم کچھ غور و فکر کریں اور اپنے اندر یہ لانے کی کوشش کریں کہ بھئی چلو پوری رات نہیں تو کم سے کم آدھ گھنٹے کے لیے تو مصلی پہ کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھنا شروع کریں. ایک علامت یہ کہ جب پوری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے تو یہ مصلی پہ کھڑا ہو کر کے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. نمبر دو، دوسری علامت یہ ہے کہ دن کو جب پوری دنیا کھا رہی ہوتی ہے تو یہ روزے سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. تیسری علامت، جب پوری دنیا ہنسنے میں مشغول ہو، کھل کھلانے میں مشغول ہو، کہکہ لگانے میں مشغول ہو تو یہ کسی کونے میں بیٹھ کر غمگین نظر آتا ہے فکر آخرت کی وجہ سے. علامت نمبر چار، چوتھی علامت، جب لوگ غفلت میں ہو، غفلت میں تو یہ اللہ جل جلالہ عام نوالہ کے ساتھ لو لگائے ہوئے نظر آتا ہے. تو ہماری زندگیوں میں بھی یہ ہمارے اسلاف کی چیزیں پیدا ہونی چاہیے. ایک تو یہ کرنا ہے کہ یہ قرآن مجید کو موت تک یاد رکھنا ہے، الفاظ کو تجوید کے ساتھ پڑھ لیا ہے الحمدللہ، اب تجوید کے ساتھ ہی پڑھو. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی یہ رمضان المبارک کے اندر بھی جو ہے نا، یہ ہمارے مولانا صالح صاحب آئے ہوئے ہیں، میرے پھوپھیزاد بھائی ہیں، تو ان کا ہمیں طریقہ بہت اچھا پسند آیا، ہم نے ایک دو رمضان بھی ساتھ گزارے، ان کا طریقہ مجھے بہت پسند آیا. اور یہ میں سب کو پہلے سے یہ بات کہتا ہوں کہ مقدار یعنی ایک سپارہ پڑھنا ہے یا ایک قرآن ختم کرنا ہے یا پندرہ سپارے پڑھنے ہیں، نہیں، زیادہ سے زیادہ وقت قرآن میں خرچ کرنا ہے. یعنی رمضان کے پانچ گھنٹے قرآن میں خرچ کرنے ہیں، روزانہ کے چار گھنٹے قرآن میں ختم کرنے ہیں، چھ گھنٹے قرآن میں ختم کرنے. اب یہ چھ گھنٹے میں پانچ سپارے ہو جائے، چھ سپارے ہو جائے، کوالٹی کے ساتھ پڑھو. یعنی یہ جو سپاروں کی تعداد مقرر کرتے ہیں بھی اچھا ہے، مگر کوالٹی کے ساتھ، بغیر کوالٹی کے نہیں. اب ہمارے یہ بچے جنہوں نے تجوید کے ساتھ قرآن مکمل کیا ہے تو اکثر بچے بس وہ تجوید کے ساتھ مصلے بھی پڑھتے ہیں، مصلے سے ہٹ گئے تو گیا. اسی طرح جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کیا، جنہوں نے جلالین شریف پڑھ لی، وہ صرف کلاس روم میں ترجمہ ذہن میں رکھ کر کے آتے ہیں اور استاد کو سنانے کے بعد فارغ. میں کہا کرتا ہوں کہ جب آپ ثالثہ میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں اسی وقت سے اگر آپ یہ التزام کر لیں کہ اب نماز پڑھتے ہوئے دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، زندگی بھر آپ قرآن کا ترجمہ نہیں بھولیں گے. اور حضرت مولانا عبداللہ بہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنا اسباب محبت الہیہ میں سے ایک سبب ہے، اس سے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. تو یہ جو باتیں ذہن میں आती चली गई, बस बोलता चला गया। तबीयत भी अलील चल रही है, दुआ भी फरमाए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए। बहुत से लोगों ने भी मुझे मैसेज किए हैं अपने अपनी उलझनों के लिए, दुआओं के लिए। मेरे कुछ लोग बहुत करीब हैं, वो भी बीमार हैं, उनकी बीमारियों से शिफा के लिए दुआ फरमाए। कुछ लोग बहुत करीब हैं जिनके ऑपरेशन भी होने वाले हैं, उनके लिए दुआ कीजिए। और करीब हो या दूर हो, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, सबके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन खतमाते कुरान करीम की बरकत से सबको दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब फरमाए, सबको दुनिया और आखिरत की सुरखरुई अता फरमाए। और इस रुए जमीन से ये जंगें, ये लड़ाइयां, ये इख्तिलाफात, ये परेशानियां, ये बीमारियां, मूजी अमराज, अल्लाह इन सबको दूर फरमाए। और अल्लाह सलामती को, रहमतों को, बरकतों को खूब आम फरमाए। अल्लाह हम सब के आने को कबूल फरमाए और अल्लाह हम सबको बरकतों से माला माल फरमाए। मेरे भाइयों, बस आज ये अज्म करके उठो, नंबर एक कुरान मजीद को पढ़ना है, नंबर दो कुरान मजीद को समझना है। दुरूस कुरान के हल्के जहां नहीं हो रहे हैं, मैं उलमाए किराम की खिदमत में बहुत अदब से अर्ज करता हूं कि अल्लाह के लिए अपनी अपनी मस्जिदों में कुरान मजीद के हल्के कायम कीजिए, दुरूस के हल्के। और अगर आपके लिए किसी वजह से मुश्किल है, मशगूल ज्यादा रहते हैं, जो भी है, तो मारिफुल कुरान में से सिर्फ तालीम करके समझाइए। हर मस्जिद के अंदर कुरान मजीद के दुरूस के हल्के होने चाहिए और हर मुसलमान को उन हल्कों में बैठना चाहिए। इससे अल्लाह की मुराद हमें मालूम होगी। अल्लाह ने कुरान इसीलिए तो, ये अल्लाह की तरफ से पैगाम है। और फिर जो कुछ हम समझते हैं उसे दूसरों तक भी पहुंचाना है और उस पर अमल भी करना है। अल्लाह ताला शानु हम सबको अमल की तौफीक दे। इस्लामिक दावा एकेडमी के लिए भी दुआ फरमाएं, बच्चों के इम्तिहान आ रहे हैं उसके लिए भी दुआ फरमाएं, और पूरी दुनिया में जितने इल्मी इदारे हैं सबके लिए मेरे भाइयों दुआ करते रहें। ये बहुत बड़ी नेकी है जो नामे आमाल में क़ियामत के दिन आपको बहुत काम आएगी। अल्लाह ताला शानहु फ़ज़ल फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीयिना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमईन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الألوهية ولم يكن له ولي ينصره من أجل الذل أي لم يذل فيحتاج إلى ناصر وكبره تكبيرا عظمه عظمة تامة عن اتخاذ الولد والشريك والذل وكل ما لا يليق به وترتيب الحمد على ذلك للدلالة على أنه المستحق لجميع المحامد لكمال ذاته وتفرده في صفاته روى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ الجهني عنه رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول آية العز الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى آخر السورة والله أعلم وصلى الله على النبي الأمي الكريم